جیسے کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ ہمارا ہفتہ وار درس فقہ کا سلسلہ جس میں ہم فقہ حنفی کی روشنی میں اپنی مسائل کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج جس عنوان پر گفتگو کی جائے گی وہ زکوٰۃ ہے. ہمارے یہاں یہ معمول ہے کہ رمضان المبارک میں عام طور پر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں, اس لیے میں نے مناسب جانا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کی جائے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اپنے مالوں کو پاک کر سکیں. اللہ جل و جلالہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل و جلالہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا والذین ہم للزکات فاعلون, اور فلاح پاتے ہیں وہ جو اپنے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين, جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس کی جگہ تمہیں اور عطا فرمائے گا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. اسی طریقے سے جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ جل و جلالہ کریم نے ان کی توصیف ان الفاظ میں بیان فرمائی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ, گندم کے اس دانے کی مثل ہے جس نے سات بالیاں نکالی اور ہر بالی میں 100 دانے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہے اسے بڑا دیتا ہے. واللہ واسع علیم, اللہ تبارک و تعالی وسعت والا علم والا ہے. یا اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والوں کی مثال دی ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ تو اس کی مثال ایسی جیسے کسان نے گندم کا 1 دانہ بویا, اس دانے سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں, تو اب 1 دانے سے 700 دانے بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میری راہ میں خرچ کرے گا 1 روپیہ وہ خرچ کرے تو وہ جب اخلاص کے ساتھ میری رضا کے خاطر اس مال کو خرچ کرے گا میں اس کے مال کو 700 گنا بڑھا دوں گا اور جس کے لیے چاہوں اس سے دگنا کر دوں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا واللہ واسع علیم, اللہ تبارک و تعالی وسعت والا ہے, یعنی یہ 700 میں منحصر نہیں ہے, 700 کے دگنے پر منحصر نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی وسعت والا ہے. جس کا اخلاص جتنا زائد ہوگا اللہ تبارک و تعالی اتنا اس کے لیے اسے جو ہے ثواب عطا فرمائے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ علیم کا لفظ استعمال فرمایا کہ واللہ واسع علیم, اللہ تبارک و تعالی علم والا ہے, یعنی اللہ جانتا ہے تم کس کے خاطر اس مال کو خرچ کر رہے ہو, آیا میری رضا کے خاطر کر رہے ہو یا اپنی نمود اور نمائش کے خاطر کر رہے ہو. یہ جملہ ہمیں اس بات پر متنبہ کر رہا ہے کہ جب بھی ہم اپنے مال کو خرچ کریں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے رازوں سے واقف ہے, وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, ہمیں اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جنہیں یہ ثواب دیا جائے گا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرے، ثم لا یتبعون ما انفقوا من رب ولا ادا، اور خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ اذیت دیتے ہیں، یعنی کسی مسکین کی، کسی فقیر کی اس نے مدد کی، اس کے ساتھ تعاون کیا، اور تعاون کرنے کے بعد جا کر اسے جتلائے، یعنی تو وہی ہے نا میرے زکات پر پلنے والا، میرے مال سے پلنے والا، آج تو ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے، یہ جو احسان جتلائے گا تو وہ مال جو ہے وہ جو مال اس نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا وہ سارا ثواب جو ہے باطل ہو جائے گا، کچھ بھی اس کے پاس برقرار نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ثواب اسے عطا کروں گا جو مال خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتلاتا ہو اور نہ ہی اذیت دیتا ہو۔ اذیت دینے سے مراد یہ کہ جس کے ساتھ اس نے تعاون کیا اور لوگوں کے سامنے یہ کہے کہ یار اس کے ساتھ میں نے یہ تعاون کیا، اب یہ بات جب اس تک پہنچے گی تو اس کو اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی۔ ان باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں منع فرماتا ہے کہ جب ہم زکوٰۃ نکالے یا صدقہ اور خیرات کرے، کسی بھی مسلمان کے ساتھ تعاون کرے، تو اب زکوٰۃ دینے کے بعد، صدقہ خیرات دینے کے بعد، تعاون کرنے کے بعد بھول جائے کہ ہم نے کیا دیا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے خاطر دے دیا، اب ہم نے جو امید رکھنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھنی ہے، کسی اور سے نہیں رکھنی۔ بالخصوص جن کے ساتھ آپ تعاون کر رہے ہو، جن غربا اور فقراء کے ساتھ، اس پر تو کبھی بھی اپنا احسان جتلانے کی ہرگز کوشش نہ کرے، کبھی بھی ان کو اذیت دینے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس طریقے سے اپنے مال کو خرچ کرے گا کہ نہ احسان جتلائے اور نہ ہی وہ ادا دے، لہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے حضرات کے لیے ان کے رب کے پاس اجر عظیم ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ خوفزدہ ہوں گے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے انعام عطا کیا جائے گا۔ وہ حضرات جو اپنے مالوں کے زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا، والذین یکنزون الذهب والفضہ، وہ جو جمع کر کے رکھتے ہیں سونے اور چاندی کو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو انہیں بشارت دیجئے دردناک عذاب کی۔ وہ عذاب کیا ہے؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنما، جس دن اسے آگ سے تھپا جائے گا، فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان سے داغا جائے گا ان کے پیشانیوں کو، ان کے کروٹوں کو اور ان کے پیٹوں کو، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے جمع کر رکھا تھا اپنے جانوں کے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکو جو کچھ تم جمع کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو اپنے مالوں کو جمع کرتے ہیں لیکن اس کا زکوٰۃ نہیں نکالتے، اس میں فقراء اور غرباء کا جو حق اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر لازم کیا اس کو ادا نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل برود قیامت اسی مال سے جو ہے ان کو داغا جائے گا، کہاں سے؟ ان کے پیشانیوں پر، ان کے کروٹوں پر اور ان کی پیٹوں پر، اور اسے کہا جائے گا کہ اب چکو اس مال کا مزہ جو تم جمع کر کے رکھتے تھے اور اس سے فقراء اور مساکین اور غرباء کے حق کو نکالا نہیں کرتے تھے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سونے اور چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے، جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتھر بنا دیے جائیں گے، یعنی دنیا کے اندر جو سونا اور چاندی جمع کر رکھا تھا اور اس کے زکوٰۃ نہیں نکالی، اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے برود قیامت اس سونے اور چاندی کو پتھر سے بدل دیا جائے گا، اس کے پتھر بنا دیے جائیں گے اور ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ سونے اور چاندی کے پتھر جب بن جائیں گے اس پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور ان سے اس کی کروٹ، پیشانی اور پیٹ داغی جائے گی، جیسے کہ آیت کریمہ بھی آپ نے سماعت فرما لی، اور اس آیت کریمہ کی تفسیر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے اندر جو ہے کر دی. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ڈنڈے ہونے پر آئیں گے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے. یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کے مقدار 50,000 برس ہے, یاد تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے, یعنی جب تک حساب اور کتاب نہ ہو. 50,000 سال کا ایک دن ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان 50,000 سال مسلسل اس کو سونے اور چاندنی کے ان اینٹوں سے داغا جائے گا جو اس نے دنیا کے اندر جمع کر رکھے تھے. جیسے وہ ٹھنڈے ہونے پر آئیں گے دوبارہ اس کو گرم کیا جائے گا اور مسلسل اس کو داغا جائے گا یہاں تک کہ مخلوق کے درمیان فیصلہ ہو جائے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فیصلہ ہونے کے بعد اب کیا ہوگا, اب وہ اپنی راہ دیکھے گا, خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف جائے. یعنی اس کو یہ سزا تو زکات نہ دینے پر ملے گی, اب اس کے بعد بقیہ اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ اور جہنمی ہونے کا فیصلہ اس کے نامۂ اعمال پر ہے. اگر اس کے نامۂ اعمال دیگر اچھے ہوئے تو اس کے بعد وہ جنت چلا جائے گا, اور اگر وہ برے ہوئے تو اس کے مطابق اس کو جہنم جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یہ تو سونے اور چاندنی کے حوالے سے تھا. فرماتے ہیں وہ حضرات کہ جو اونٹ وغیرہ کے پالنے والے ہیں ان کے حوالے سے ارشاد فرمایا جو اونٹوں کا حق ادا نہ کرے قیامت کے دن ہموار میدان میں اسے لٹھایا جائے گا اور وہ اونٹ سب کے سب نہایت ہی فربا ہو کر آئیں گے, پاؤں سے اس کو روندیں گے اور منہ سے اسے کاٹیں گے. جب ان کی پچھلی جماعت گزر جائے گی پہلی جماعت واپس پلٹ کر آ جائے گی اور یہ سلسلہ حساب و کتاب تک چلتا رہے گا. یعنی جو اونٹ پالنے والے ہیں اور ان پر زکات واجب ہو وہ اپنی زکات کو ادا نہ کرے تو کل برود قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو ایک میدان کے اندر لٹھائے گا اور یہ اونٹ نہایت ہی فربا ہو کر آئیں گے, اس پر سے گزریں گے اور اس کو کاٹیں گے. یہ جماعت در جماعت آتے جائیں گے, پچھلی جماعت گزرے گی پہلی جماعت دوبارہ سے آ جائے گی اور یہ سلسلہ حساب و کتاب تک جو ہے جاری رہے گا. اسی طریقے سے بکریوں کے حوالے سے اور گایوں کے پالنے والے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو ہموار میدان میں لٹھایا جائے گا, وہ سب کے سب آئیں گے, نہ ان میں مڑے ہوئے سنگھ کی کوئی ہوگی نہ بے سنگھ کے, نہ ٹوٹے ہوئے سنگھ کے, وہ سنگوں سے مارے گی اور کھروں سے روندے گی. فرمایا کہ جو شخص بکریوں اور گائے اور بھینس وغیرہ کا پالنے والا ہے وہ اگر اس کی زکات ادا نہ کرے تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کل برود قیامت لٹھائے جائیں گے ایک میدان کے اندر اور اس کے سارے بکریاں اور سارے جو اس کے گائے اور بھینسے ہیں ان تمام کے سنگھ سلامت ہوں گے, کوئی ان میں بغیر سنگھ کی نہیں ہوگی, بھلے دنیا کے اندر اس کا سنگھ نہ ہو, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سنگھ عطا فرمائے گا اور اس کا سنگھ ٹوٹا ہوا بھی نہ ہوگا, صحیح سالم ہوگا. اس کے ساتھ اس کو ماریں گے اور پھر پاؤں سے اس کو روندیں گے, یہ جو ہے اس کو سزا دی جائے گی. اس طریقے سے اسی کی مثل صحیحین میں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت کیا گیا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے حوالے سے بھی اس روایت کو نقل فرمایا گیا. اب زکوٰۃ کسے کہتے ہیں اور زکوٰۃ کن پر واجب ہے اس حوالے سے کچھ سماعت فرماتے ہیں. زکوٰۃ کی تعریف فقہائے کرام نے یہ کی ہے کہ زکوٰۃ شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے شریعت کا مقرر کردہ مال سے ایک حصہ کسی مسلمان فقیر کو اس حصے کا مالک بنا دینا, لیکن وہ فقیر نہ ہاشمی ہو اور نہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو, اور یہ مال جو وہ جدا کرے اس میں اس کا اپنا کوئی نفع نہ ہو, اس مال کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. دوبارہ سماعت فرما لے, شریعت نے جو حصہ مقرر فرمایا یعنی 2.5%, اس 2.5% کو اپنے مال سے الگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی مستحق کو اس کا مالک بنا دینا. اب جس کو مالک بنا رہا ہے وہ نہ تو ہاشمی ہو اور نہ ہاشمیوں کا آزاد کردہ غلام ہو, اب تو غلاموں کا سلسلہ نہ رہا تو وہ ہاشمی نہیں ہونا چاہیے, وہ شخص ہاشمی نہ ہو. ہاشمی سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم ان کی طرف منسوب ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دادا کے جتنے اولاد ہیں وہ سب ہاشمی کہلاتی ہے، تو ہاشمیوں کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چاہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اولاد سے سیدزادے ہو، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اولاد سے ہو، یا جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد سے ہو. تو یہ جتنے بھی حضرات ہیں جو ہاشمی کہلاتے ہیں ان کو ہم اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ کا منکر یہ کافر ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہے، اور جو اس کے فرضیت کا انکار کرے گا گویا وہ قرآن کریم کی ایک آیت کا انکار کر رہا ہے، اور قرآن کریم کی ایک حرف کا بھی انکار کرنے والا وہ کافر دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو جو زکوٰۃ کا انکار کرے وہ کافر، اور جو زکوٰۃ کا انکار تو نہ کرے لیکن دیتا نہیں ہے تو ایسا شخص فاسق ہے اور قتل کا مستحق ہے. اور جو تاخیر کرے زکوٰۃ کی ادائیگی میں، دینا تو چاہتا ہے لیکن اس میں تاخیر کرتا ہے، تو ایسا شخص گناہگار ہے. اور فقہائے کرام نے لکھا کہ ایسا شخص مردود الشہادہ ہے کہ اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی. اب بس اوقات کیا کرتے لوگ، کھانا بنا دیتے ہیں اور کھانا بنانے کے بعد فقراء کو بلا کر ان کو بیٹھا کر کھلا دیتے ہیں، تو آیا ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فقہائے کرام نے لکھا کہ اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ مباح کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس میں آپ نے مالک نہیں بنایا، آپ نے خالی اس کو بلایا اور کہا کہ اس میں سے کھا لو. جب تک زکوٰۃ کے اندر مالک نہ بنایا جائے اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. ہاں اگر کھانا ہی کھلانا ہے تو پھر اس کا یہ طریقہ کر لیا جائے کہ کھانا بنانے کے بعد اس کو تھیلیوں میں یا کسی شاپر وغیرہ میں ڈال کر فقیر کو حوالے کر دے، اس کو اس کا مالک بنا دے، چاہے تو یہاں بیٹھ کر کھا لے چاہے تو اپنے ساتھ لے جائے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اگر کسی فقیر کو کوئی مکان جو ہے وہ رہنے کے لیے دیا اور اس میں زکوٰۃ کی نیت کر لی تو اس سے جو ہے میں زکوٰۃ میں جو نکل جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس لیے کہ آپ نے فقیر کو مکان رہنے کے لیے دیا، اس کو مالک نہیں بنایا. اور زکوٰۃ کے اندر تملیک جو ہے یہ شرط ہے. ہاں اگر کسی فقیر کو کپڑے وغیرہ دیے یا کپڑا اس کو پہنایا زکوٰۃ کی نیت سے، تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ جب کپڑا دیا تو اس میں اس کو مالک بنایا. جب مالک بنا دیا بھلے آپ نے اس کو بتایا نہ ہو، اس کو تحفہ کر کے دیا ہو، تب بھی اس کے جو ہے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. زکوٰۃ کی وجوب کے لیے چند شرطیں ہیں، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ جس شخص پر واجب ہوگی اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں. مثال کے طور پر ایک شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسلام کی دولت سے نوازتا ہے، تو اب حالت کفر میں اس کے پاس جو مال وغیرہ تھا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ اب سے اس کو دیکھا جائے گا کہ جب سے اس نے ایمان قبول کیا اس کے بعد سے لے کر ایک سال جب گزر جائے اس کے مال پر اور وہ صاحب نصاب رہے اور دیگر شرائط بھی اس کے اندر پائے جائے، تو ایسی صورت میں اس پر پھر زکوٰۃ واجب ہوگی. حالت کفر کے زمانے کی جو ہے وہ زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے. اسی طریقے سے معاذ اللہ اگر کوئی شخص مرتد ہو گیا تو زمانے اسلام میں جو زکوٰۃ اس نے نہیں دی اب وہ زکوٰۃ اس سے ساقط ہو جائے گی. یعنی ایک شخص مسلمان ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوا، زکوٰۃ ادا نہیں کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا، اب جو حالت اسلام میں اس پر زکوٰۃ واجب تھی اب وہ زکوٰۃ اس سے ساقط ہو جائے گی. دوسری شرط زکوٰۃ کے وجوب کی بلوغت ہے، یعنی نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. تیسری شرط جو ہے زکوٰۃ کی وہ عقل ہے. اگر کوئی شخص جو ہے پاگل اور مجنون ہے اور وہ سال بھر پاگل اور مجنون نہ ہے تو ایسی صورت میں اس سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. چوتھی شرط زکوٰۃ کی آزادی ہے، یعنی وہ شخص آزاد ہو، غلام نہ ہو کسی کا، کہ غلام پر جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا. پانچویں شرط مال بقدر نصاب کا مالک ہونا، یعنی اتنا مال اس کے پاس ہو جو نصاب تک پہنچے اس کا وہ مالک ہو. اگر نصاب سے کم ہو تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. فرض کرے آج کل نصاب جو ہے 50,000 ہے, اب ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس جو ہے 49,000 روپیہ ہے یا 49,900 روپیہ ہے, تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی, اس لیے کہ نصاب کامل نہیں ہے. تو نصاب کا کامل ہونا زکوٰۃ کے وجوب کے لیے شرط ہے کہ جب نصاب کامل ہوگا تو اب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. نمبر 6, جس نصاب کا یہ مالک ہے یہ پوری طور پر اس کا جو ہے اس پر قابض بھی ہو, یعنی یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کے پاس پیسہ تو ہے لیکن وہ پیسہ اس کے قبضے میں نہیں آیا, وہ مال پر اس کا قبضہ نہیں ہے, خالی اس کا مالک ہے. تو جب تک اس کا قبضہ نہیں ہوگا اس وقت تک اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. زکوٰۃ کے وجوب کے لیے کامل طور پر قبضہ جو ہے وہ ضروری ہے. مثلا کسی شخص نے جو ہے اپنے مال کو کسی کے پاس بطور رہن کے رکھوایا, اب جو مال رہن کے طور پر رکھا ہوا ہے تو اب نہ زکوٰۃ مرتہن پر ہے نہ راہن پر ہے, کیونکہ مرتہن تو مالک ہی نہیں, مرتہن سے مراد جس کے پاس رہن رکھوایا گیا وہ تو مالک نہیں ہے, مالک تو سامنے والا شخص جس نے رہن رکھوایا, اور جس نے رہن رکھوایا ہے اس کا ملک تام نہیں ہے, تو اس لیے ان دونوں میں سے کسی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. رہن کے بعد جب یہ زکوٰۃ واپس راہن کو مل جائے, یہ مال جو ہے واپس راہن کو مل جائے, اب مثال کے طور پر 5 سال کے بعد ملا, اس نے جو اپنا مال رہن کے طور پر رکھوایا وہ 5 سال کے بعد اس کو ملا, اب 5 سال کے بعد ملنے کے 5 سال کے بعد جو اس کو ملا ہے مال, تو گزشتہ 5 سالوں کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی, اس لیے کہ ان 5 سالوں میں یہ مال اس کی ملکیت کے اندر نہ رہا ہے. صاحب بارِ شریعت ارشاد فرماتے ہیں, شے مرہون کی زکوٰۃ مرتہن پر نہ راہن پر, مرتہن تو مالک ہی نہیں اور راہن کی ملک تام نہیں کہ اس کے قبضے میں نہیں, اور بعد رہن چڑانے کے بھی ان برسوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. در مختار کے حوالے سے حضرت نے اس کو نقل فرمایا ہے. اب دیگر جو وجوب کی شرائط ہے ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے درس کے اندر اس کو بیان کی جائیں گے. اللہ جل و جلالہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. الہ العالمین, ہمیں زیادہ سے زیادہ دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرما, دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, اسلام پر استقامت نصیب فرما, مسلک حق اہل سنت جماعت پر خاتم الخیر نصیب فرما. الہٰی جتنے مسلمان بیمار تمام کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما, خصوصاً بالخصوص قبلہ شاہ سب کو صحت یابی عطا فرما, جملہ امراض سے سبکدوشی عطا فرما, صحت و عافیت نصیب فرما, ان کے سائے کو تادیر ہمارے سر پر قائم و دائم فرما, اب ان کی فوز و برکات سے